نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز اقارب کو اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد باہر کے جو لوگ تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو مختلف صحابہ کرام کس طرح اسلام لائے ان کے واقعات چل رہے ہیں. اسلام خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. اسلام لانے سے پہلے یہ خواب دیکھا، ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے میں کھڑا ہوں، میرا باپ سعید مجھ کو اس خندق کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا. خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا، واللہ یہ خواب حق ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور یہ خواب ذکر کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا اتباع کر اور اسلام کو قبول کر، انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام ہی تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا، مگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہی ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کو علم ہے کہ کس نے ان کی پوجا کی اور کس نے نہیں کی. خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں، اور اسلام میں داخل ہو گیا. باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا، اور پھر یہ کہا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے آبا و اجداد کو احمق اور جاہل بتلاتا ہے. خالد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرماتے ہیں. باپ کو اور بھی غصہ آ گیا اور مجھ کو بہت سخت کہنے سزا دی اور کہا اور گالیاں دی اور یہ کہا، اے کمینے تو میرے سامنے سے دور ہو جا، واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا. میں نے کہا، اگر تم کھانا بند کر لو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو رزق عطا فرمائیں گے. اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، کوئی اس سے کلام نہ کرے، اور جو اس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. خالد اپنے بھائی باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے. حافظ نے اس میں اضافہ کیا ہے اور اس واقعہ کا اجمالا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں، انسان کسی کا در چھوڑ کر ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، مگر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر کہیں عزت نہیں پا سکتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عزت تو ایمان میں ہے، کفر میں تو ذلت ہی ذلت ہے، کفر میں عزت کا امکان ہی نہیں ہے. خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو یہ کہا، اگر اللہ نے مجھ کو اس مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں. خالد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرا باپ کو اس مرض سے اٹھنے سے قبل اٹھنے کے قابل نہ بنا چنانچہ ان کے باپ کا اسی مرض میں انتقال ہوا اسلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار گھر میں گیا تو اپنی خالہ سودا کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ شاعرہ بھی تھی تو انہوں نے اشعار لکھے کہ محمد عبداللہ محمد بیٹے عبداللہ کے رسول ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بلاتے ہیں قول ان کا سراسر فلاح ہے اور ان کا حال کامیاب ہے ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار نفع نہ دے گی اگرچہ کتنی ہی تلواریں ان کے مقابلے میں چلائی جائیں یہ کہہ کر اٹھ گئی مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا اسی وقت سے غور و فکر میں پڑ گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میرے تعلقات اور بہت اچھے تھے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو تو متفکر دیکھ کر دریافت کیا کہ متفکر کیوں ہو میں نے اپنی خالہ سے جو سنا تھا وہ سب ابو بکر سے بیان کر دیا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان ماشاءاللہ تم ہوشیار ہو اور سمجھدار ہو حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھتے ہو تم جیسے کو حق اور باطل میں اشتباہ نہیں ہو سکتا یہ بت کیا چیز ہے جن کی پوجا میں ہماری قوم مبتلا ہے کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسا ہی ہے جیسے تم کہتے ہو اس پر ابو بکر نے کہا واللہ تمہارے خالہ نے بالکل سچ کہا یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنا پیغام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے تم اگر مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت و برکت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنو یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حسن اتفاق دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرتے ہوئے دکھلائی دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے کان مبارک میں کچھ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثمان اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے تو تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تیری اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے خود اور بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ اسلام عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی سے بت پرستی سے بیزار اور متنفر تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بت کسی نفع اور ضرر کے مالک نہیں محض پتھر ہیں علماء اہل کتاب میں سے ایک عالم سے مل کر یہ دریافت کیا سب سے افضل اور بہترین کون سا دین ہے اس عالم نے یہ کہا ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوگا بت پرستی سے اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا سب سے افضل اور بہترین دین وہی لائے گا تم اگر ان کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ہر وقت مجھ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا اور ہر بار یہ مکہ کی خبریں دریافت کرنے کی جستجو میں لگا رہتا تھا یہاں تک کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملنے پر میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور مخفی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں نے کہا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایک ماننا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بتوں کو توڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے میں نے عرض کیا اس بارے میں کون آپ کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام یعنی ابو بکر اور بلال میں نے عرض کیا میں بھی آپ کا پیرو اور متبع ہوں آپ کے ہمراہ رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو اپنے وطن لوٹ جاؤ جب میرے دین کا غلبہ علم ہوا اس وقت آ جانا فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر وطن واپس ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں دریافت کرتا رہا جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ کو پہچانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں مجھ کو کچھ تعلیم دیجئے اسلام حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ذر غفاری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی سے کہا مکہ جاؤ اور اس شخص کی خبر لے کر آؤ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس کا کلام سنو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق ان کا بھائی مکہ گئے اور آپ سے مل کر واپس ہوئے ابو ذر نے دریافت کیا کیا خبر لائے تو ان کے بھائی کہتے ہیں جب میں مکہ پہنچا تو کوئی آپ کو کاذب کوئی ساحر کہتا کوئی کاہن کوئی شاعر واللہ وہ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں یعنی جادوگر نہیں ہیں ان کے بھائی خود بھی بہت بڑے شاعر تھے اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے جادوگروں کا کلام سنا ہے ان کا کلام کاہنوں کے کلام سے مشابہ نہیں ان کا کلام کو اوزان شعر پر رکھ کر دیکھا شعر بھی نہیں واللہ انہ لصادق خدا کی قسم وہ بالکل صادق ہیں اور یہ بھی کہا کہ اس شخص کو میں نے صرف خیر اور بلائی کا حکم کرتے ہوئے اور شر اور برائی سے منع کرتے ہوئے دیکھا اور عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور اس سے ایک کلام سنا جس کو شعر سے کوئی تعلق نہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سن کر یہ کہا کہ دل کو پوری تسلی نہیں ہوئی غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے تھے اتنا اجمال ان کے لیے کافی اور شافی نہ ہوا اس لیے ابو ذر خود کچھ توشہ لے کر مکہ روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور آپ کا کلام سنا اس وقت اسلام لائے اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا کفار نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر بچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اس سے آگاہ کرو جب ہمارا ظہور اور غلبے کی خبر سنو تب آنا ابو ذر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ کو اسلام کی دعوت دی والدہ نے نہایت خوشی سے اس کو دعوت و قبول کیا اور بعد میں قبیلہ غفار کو دعوت دی نصف قبیلہ یعنی آدھا قبیلہ اسی وقت مشرف با اسلام ہوا تو یہ دونوں واقعات جو دونوں صحابی کے واقعات ہیں اس واقعہ سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الہی کے ظہور اور غلبے کا کامل یقین تھا اور اس بے سر و سامانی میں یقین بدون وحی کے ممکن نہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے ساتھ چلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، یعنی معاذ جو ہیں وہ سواری پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ نصیحتیں فرماتے جا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتوں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، معاذ اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور ممکن ہے تو میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرے. یہ سن کر معاذ رو پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق و غم میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں خواہ وہ کون ہوں، یعنی کسی ملک کسی قوم کے ہوں اور کہیں ہوں. کیسی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے ساتھ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو میری سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، میری تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. اگر مدینہ شریف میں بھی وہ شخص رہتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کرتا ہے تو ظاہری طور پہ تو وہ قریب ہے لیکن حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہے. اور یہ شخص پاکستان میں رہتا ہے یا دنیا کے کہیں ملک میں بھی رہتا ہے لیکن اتباع سنت کا بہت جذبہ، بہت شوق اور ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے اور اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ وہ سچا اللہ کے رسول کا عاشق ہے، تو وہ اگرچہ دور ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، اگرچہ کسی ملک کا باشندہ ہو کسی قوم کا ہو. قریب ہونے کے دو مفہوم ہیں، یا تو میری شفاعت سے قریب ہوں گے ہے نا، یا مرتبے کے لحاظ سے میرے قریب ہوں گے. اور تقویٰ والی زندگی بزرگان دین کی صحبت سے ملتی ہے. دوستو، تیرنے کی کتاب پڑھ کر کوئی تیر نہیں سکتا جب تک کسی پرانے تیرنے والے کی صحبت میں تیرنا نہ سیکھے. اسی طرح کتابوں سے تقویٰ نہیں ملتا جب تک کسی متقی بندے کی صحبت طویل نہ حاصل ہو. تقویٰ کی برکت سے حضرت اویس قرنی دے یمن میں رہتے ہوئے کس درجے کو پہنچے اور ترک تقویٰ کے سبب بعض اشراف مکہ کیسے بدبخت ہو گئے. بڑے اونچے طبقے کے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں رہتے لیکن تقویٰ نہ اختیار کرنے کی وجہ سے کیسے بدبخت ہو گئے. تو امت کو اس حدیث میں تقویٰ کی ہدایت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. شکر کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالق کا شکر اور نمبر دو یہ تو ہم کرتے ہیں، ایک اور بھی ہے جس مخلوق کے واسطے سے نعمت عطا ہو اس کا شکر ادا کرنا. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمائی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. وہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں اور تمام احسان کرنے والوں کا شکر گزار ہونا اور ان کا ادب کرنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں داخل ہے، اس کا جز ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے کوئی چیز ملے تو اگر ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دینے کی طاقت ہے تو اس کو دے دے ہدیہ، اور اگر طاقت نہیں ہے، غریب ہے، تو کم از کم ہدیہ دینے والے کی تعریف کرے، اس طرح اس کا شکر ادا ہو جائے گا. اگر اس کو پوشیدہ رکھا تو اس نے ناشکری کی، کسی کو نہیں بتایا. ایک نعمت ملی ہے تو بتانا چاہیے کہ بھائی اس کے واسطے ہمیں یہ نعمت ملی ہے. تو جب بندوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں. شکر کی حقیقت نعمت کی قدر کرنی ہے, اور جب نعمت کی قدر کرے گا تو نعمت دینے والے کو بھی قدر کرے گا. اسی طرح خالق اور مخلوق دونوں کا شکر ادا کرے گا. شکر زبانی سے زیادہ کیا چیز اہم ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عملی شکر ہے, یعنی اپنے اوپر احسان کرنے والے جو حقیقی ہمارے مالک ہیں اس کی نافرمانی نہ کریں اور فرمانبرداری کی پوری کوشش کریں. اسی طرح ماں باپ ہیں, استاد ہیں, شیخ ہیں, ان کے حقوق بجا لائے. شکر نعمت سے نعمت ترقی ہوتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر تم کرو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کے شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس میں اضافہ کریں گے. مگر شکر کی تکمیل کا کیسے ہوتی ہے؟ نیک اعمال سے اور گناہوں سے بچنے سے. توبہ استغفار سے تلافی بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا, اور اس محبت سے یہ شوق پیدا ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو. ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر جہنم نہ بھی ہوتی, جہنم کا ڈنڈا نہ بھی ہوتا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے شریف بندے ہیں, شریف بندے, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہی کرتے. محض اس وجہ سے کہ اس مالک کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اور کسی محسن کی کوئی بھی شریف بندہ نافرمانی نہیں کرتا. تو شکر کا خلاصہ ہے یہ دوستو. طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نعمتوں کو خوب سوچا کریں اور یاد کیا کریں. ہر روز اس کے لیے چند منٹ مقرر کر لیں تاکہ ناغا نہ ہو. اس کا نام کیا ہے؟ مراقبہ انعامات الہیہ. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں. اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو بھی اپنے لیے مفید سمجھے اور نعمت سمجھے. اللہ ہم سب کو اپنا حقیقی شکر گزار بندہ بنائے. جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے, تقوی کامل عطا فرما دے. ہمیں بھی, ہماری اولاد, گھر والوں کو, متعلقین کو اے اللہ اصلاح فرما دیجیے. اپنے کرم سے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل فرما دیجیے. اپنی محبت عطا فرما دیجیے اے اللہ. وہ اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں, جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دیجیے یا اللہ. جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دیجیے, صحت عطا فرما. اور جتنے بھی مسلمانان عالم یا اللہ اس وبا میں مبتلا ہے اپنے کرم سے ان کو شفا عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما, اور تقوی والی زندگی ہم سب کو عنایت فرما دیجیے اپنے کرم سے. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.